بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے بچوں کہ اس پاک ذات نے ہمیں ایک رمضان اور دیا اور روزے جیسی عبادت سے مشرف فرمایا. بہت بڑی عبادت اور ایسی عبادت ہے کہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بس اللہ ہی کو پتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے. اور اللہ تعالی نے پورے ایک مہینے کے روزے ضروری قرار دیے. آپ ویسے بھی سارا سال روزے رکھتے ہیں. کس کس دن کے؟ پیر اور جمعرات. یہ بیٹے آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے. ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کیجیے. اور آپ جب گھر بھی جائیں واپس تو بھی کوشش کریں کہ پیر اور جمعرات کو دو دن روزہ رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور یہ بھی فرمایا کہ پیر کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اور جمعرات کو بھی فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب خدا کے سامنے میرے اعمال پیش ہوں تو میں اس وقت عبادت میں ہوں. کیونکہ پورے دن میں کسی بھی وقت خدا کے سامنے یہ چیز آتی ہے اور اللہ ویسے بھی ہر چیز کو جانتا ہے. تو عین اس حالت میں جبکہ انسان عبادت میں مصروف ہو اور انسان کے اعمال اللہ کے سامنے ہوں تو امید ہے کہ اعمال کی قبولیت میں اور برے کاموں کی معافی میں یہ روزہ رکھنا پیر اور جمعرات کا انسان کو نفع بخشے گا. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمائی تھی اس تربیت میں روزے کا بڑا حصہ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت روزے رکھتے تھے. خاص طور پہ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. روزے رکھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے. یہ تین نیکی کے اعمال بہت زیادہ اللہ کا قرب دلانے کے واسطے یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ روزے کم رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی ایسی تھی کہ ہر آدمی روزے رکھتا تھا. تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ روزے کم رکھتے ہیں تو فرمایا کہ روزے اگر میں زیادہ رکھوں تو کمزور پڑ جاتا ہوں. جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے پھر نماز نہیں پڑھی جاتی. تو نماز مجھے روزے سے زیادہ اچھی لگتی. تو نماز کثرت سے پڑھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزے کثرت سے رکھتے تھے. تلاوت قرآن پاک میں بھی یہی حال تھا ان حضرات کا. بہت زیادہ تلاوت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرتے تھے. اور ان لوگوں کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان لوگوں کی محبت ہمارے دین کا بہت بڑا ستون ہے. اور ان لوگوں کی محبت جڑ اور اصل ہے پورے دین اور ایمان کی. کیونکہ بیٹے اگر ہم یہ کہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی خراب تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نقص تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں کر سکے. اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں کوئی جان نہیں رہی، دین کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے یہ لوگ عقیدے کے مضبوط اور صحیح لوگ تھے، اعمال بھی اچھے تھے، اور اللہ کے ساتھ تعلق وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی سے جیسا شریعت میں مطلوب تھا ویسا ہی ان کا تعلق اللہ کے ساتھ. پھر اسی طرح روزے میں جو چیز روزے کو خراب کر دیتی ہے، روزے کو بالکل ختم کر دیتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جس آدمی نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹی بات پر عمل نہیں ترک کیا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بندے کے روزے کی. اللہ تعالی کو وہ آدمی روزہ رکھا ہوا پسند ہی نہیں ہے جو روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے. تو آپ ہمیشہ یہ چیک کیجئے کہ آج روزہ رکھا تھا دن کو، جھوٹ کتنے بولے؟ کوئی جھوٹ نہیں بولا، بہت اچھا ہے. ایک جھوٹ بولا تو اتنا روزہ کم ہو گیا، دو بولے تو پھر اور کم ہو گیا. جتنا جھوٹ اتنا ہی روزہ خراب. مثلا ایک کپڑا ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ روزہ ہے، فرض کر لیجئے ایک کپڑا ہے، ایک شال ہے، ایک آپ کی قمیص ہے، ایک آپ کی ٹوپی ہے، تو یہ کپڑا ہوا نا، تو اب روزے کو ایسے ہی فرض کر لیں، اب آپ جتنا اپنی اس چادر کو کاٹتے جائیں گے جھوٹ کے ذریعے، روزہ ایسے ہی ہے. کاٹ لو روزے کو، 100 نمبر ملنے تھے پھر 90 نمبر آ گئے، پھر اور جھوٹ بول دیا، پھر 80 نمبر آ گئے، اور آپ کا اس مرتبہ کا رزلٹ دیکھا ہم نے، بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ میں سے پوری ایک کلاس ایسی ہے جس میں بچوں نے 100% نمبر لی. آپ کا امتحان جنہوں نے لیا ہے، ہمارے بھی استاد ہیں قریب اللہ صاحب، اور ان سے نمبر لینا کچھ آسان نہیں، تو 100% نمبر آپ بچوں میں سے لیے ہیں نا، بہت سے بچوں میں، بہت اچھا ہے. یہ نمبر ابتدا میں مل بھی جاتے ہیں، وجہ اس کی یہ بیٹے کہ آپ نے ابھی ایک پارے، دو پارے، تین پارے ایسے بچے تھے نا، تو اس میں بچہ ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ پڑھ لیتا ہے 10 پارے 15 پارے پھر 100 نمبر لے تو پتا چلے، کیونکہ مقدار زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ کہتے ہیں چھٹے پارے سے سناؤ تو اس میں پھر 2-4 غلطیاں آ جاتی ہیں، پھر 10ویں پارے سے سناؤ اس میں اور زیادہ غلطیاں آ جاتی ہیں. تو اس لیے آپ میں سے جن بچوں نے 80% سے زیادہ نمبر لیے ہیں اور وہ 20-20 پارے حفظ کر چکے ہیں، یہ بہت اچھا رزلٹ ہے. اس لیے بیٹے اگر آپ نے یہاں پڑھنا ہے اس ادارے میں، تو آپ کو محنت کرنی، ٹھیک ہے نا، اگر آپ محنت نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، تو پھر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، ہمیں بھی کچھ خاص فکر نہیں. ہم کہتے ہیں جو بچے یہاں سے پڑھ کے نکلیں، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ بچے اس ادارے کی عزت اور اس کا نام. تو اس لیے بیٹے محنت سے پڑھنا، سبق کو یاد کرنا، ان ساری چیزوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں خوب عمل کر کے ثابت کرنا، یہ آپ کی اصل ڈیوٹی. تو اس لیے جتنا آپ اچھا یاد کریں گے، پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کو زندگی میں یہ چیز کام آئے گی. اور پھر بیٹے جب آپ قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، تو روز ایک پارہ نفلوں میں پڑھ لیا کیجیے، بس ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھ لیا، کسی بھی وقت کسی ساتھی کو، دوست کو ساتھ کھڑا کر کے تو ایک پارا اسے سنا دیا نفلوں میں. یہ بہترین طریقہ ہے قرآن کریم کو یاد رکھنے کا. اچھا بھائی, تو آج آپ کی کہانی تو ایسے ہی رہ گئی, روزے کی وجہ سے پیاس لگتی ہے. آپ نے کسی کو پیاس لگی ہے؟ نہیں. ہمیں بہت شدید پیاس ستا رہی ہے, جس کی آپ سے زیادہ باتیں کرنا آج مشکل ہوا ہوا ہے. تو آج کیا کرنا ہے؟ بتائیے آج کیا کرنا ہے جی, کہیے. کہانی سنانی. اچھا بیٹے, چھوٹی سی کہانی, چھوٹی سی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی لمبی سی کہانی سنا. چھوٹی سی کہانی یہ ہے, دو آدمی. یہ چھوٹی سی کہانی اس بچے کو سمجھ آئے گی جو غور سے سنے گا اور ذہین ہوگا. تو دو آدمی ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک سامنے بیٹھا تھا, ایک ادھر بیٹھا تھا, آمنے سامنے. تو سامنے والے نے پوچھا کہ کیا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ دنیا میں جنات کا وجود پایا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. اور جب اس نے ایسے غور سے دیکھا تو سامنے سیٹ پہ کوئی نہیں تھا. سمجھ گئے؟ یہ بس سب سے چھوٹی کہانی. وہ جن تھا نا, انسان بن کے آیا تھا, اسے پوچھا کیا تم جنات پہ یقین رکھتے ہو؟ اس کا نہیں. ساتھ ہی اس نے دیکھا تو وہ چلا گیا. تو جن ہوتے ہیں نا, آپ بچے ڈرتے ہیں جنات سے؟ ڈر لگتا ہے؟ نہیں. کبھی کسی کو ملا ہے؟ نہیں ملا. اچھا ہیں. اور اب رہ گیا لمبی کہانی. تو لمبی کہانیاں تو بہت ہیں. تو ایک آپ کو سنائی تھی چیتے کی اور چھپکلی کی. پتہ نہیں وہ چیتا آج تک واپس نہیں آیا. اچھا, اسی طرح ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کو سلطان محمود غزنوی کے بارے میں بتائیں. جی, کیا فرمایا؟ بتا دیا تھا؟ بتا دوں ابھی؟ اچھا, سلطان محمود غزنوی جو تھے بیٹے, یہ اللہ تعالی نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا. اور مسلمان حکمرانوں میں جن لوگوں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, ان میں ایک آدمی سلطان محمود غزنوی تھے. انہیں غزنوی اس لیے کہتے ہیں کہ غزنی یا غزنا افغانستان میں ایک جگہ ہے. اس زمین نے بیٹے بہت بڑے بڑے افراد پیدا کیے, اتنے بڑے افراد جنہوں نے مجموعی اعتبار سے امت کی حالت پہ اثر ڈالا. پوری امت نے ان سے فائدہ اٹھایا. اور وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے, تو ان کے والد کا نام تھا سبکتگین. ان کے والد کا نام تھا. مشکل ہے نا اسے لینا. تو ان کے ایک دوست نے انہیں کہا کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تمہارا بیٹا اتنا بڑا کام کرے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا, وہ دین کو پھیلانا تھا, دین کی تبلیغ تھی, دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت دینی تھی. سب سے بڑا کام. نبی جس چیز کو بیٹے سچ سمجھتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے وہ حقیقت میں بھی سچ ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کبھی بھی اپنی دعوت میں شک نہیں ہوا کرتا کہ میں جس طرف کو بلا رہا ہوں پتہ نہیں اس میں کوئی خرابی نہ ہو، یہ نہیں ہوا کرتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یقین کے انتہائی درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جس راہ کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں یہ 100% حق اور یقین پر مبنی۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا اتنا بڑا کام کرے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو سلطان محمود نے اتنا بڑا کام بیٹے کیا، اتنا بڑا کام کہ قیامت تک اس شخص کا نام زندہ رہے گا اور قیامت تک وہ شخص جانا جائے گا۔ سبکتگین جو تھے اس کے والد فوجی تھے، اور آہستہ آہستہ وہ سلطنت ان کے ہاتھ آئی، لیکن یہ ہے کہ ان میں عقیدے کی خرابی تھی۔ عقیدے کی خرابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے بہت خلاف تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ ایک طرح کی چڑ تھی، اور ان لوگوں کی سلطنت بہت وسیع تھی، پورا آپ کا ایران اور موجودہ ایران اور روس کی حدود اور ترکی اور آرمینیا، خراسان اور کرمان اور یہ سارے علاقے جتنے تھے، پورا افغانستان، پورا بر صغیر، کہ سب کا سب ان کی سلطنت میں شامل تھا، محمود غزنوی کی سلطنت۔ اور سبکتگین جو تھے وہ اس کے والد، اور ان کے والد نے عقیدے میں ایک ان کے خرابی آ گئی تھی، نتیجہ یہ کہ جب وہ مملکت ان کے ہاتھ آئی تو انہوں نے ایک بہت برا کام کیا، وہ یہ کہ مشہد میں حضرت علی رضا رحمت اللہ علیہ کہ اپنے زمانے کے بہت صاحب علم، صاحب کمال، صاحب تقویٰ بزرگ تھے، چونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں آتے تھے تو ان کے مزار پر حملہ کیا، اسے توڑا پھوڑا، بالکل ویران کر دی۔ سبکتگین کے بعد ان کا بیٹا یہ محمود حکمران بنا۔ تو محمود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور محمود غزنوی نے کہا کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے میں حضرت امام رضا رحمت اللہ علیہ کے مزار پر کھڑا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور مجھ سے فرمایا کہ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ کیوں ختم نہیں ہوتا، ایسے جملہ ارشاد فرمایا۔ تو محمود سمجھ گئے، پھر انہوں نے اس ساری جگہ کو دوبارہ تعمیر کروایا، اور انتہائی عزت اور احترام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان۔ پھر ہوتے ہوتے ہوا یوں کہ لاہور میں جو ہندو راجواڑے تھے، بلکہ پورے ہندوستان میں تھے، لاہور والوں کو یہ ڈر تھا جو ہندو راجا تھے کہ کبھی بھی مسلمان ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اپنے غزنہ میں نہیں تھے، غزنی جو ان کا دارالحکومت تھا وہاں نہیں تھے، سفر کر کے کہیں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں غزنی پہ حملہ کر دیا، اور غزنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، آگ لگا دی پورے شہر۔ سلطان کو جو خاص طور سے شوق تھا وہ کتابیں جمع کرنے، بہت کتابیں انہوں نے جمع کی، اور انہوں نے کیا کیا، حملہ کیا، آگ لگائی اور کتب خانے کو بھی آگ لگا۔ سلطان جب واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس طرح ان کی فوج کو شکست ہوئی اور سارے شہر پہ غلبہ ہو گیا، اور اس طرح فوج نے جو لاہور سے آئی تھی انہوں نے آگ لگا دی، تو انہوں نے اس پہ عزم کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اب میں ایسی قوتوں کو رہنے ہی نہیں دوں گا جو ہمارے لیے کل کو مسئلہ بن سکیں، کل کو پریشانی کا باعث بن سکیں۔ تب انہوں نے تیاری کی، جنگ کی، اور پھر وہ ہندوستان پہ حملہ آور ہوئے، اور اس وقت ہندوستان کے جتنے بھی راجا تھے آہستہ 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 کر کے انہیں فتح کرتے چلے گئے۔ ہر سال وہ یہاں پر حملہ کرتے تھے، ہر سال ان کی سلطنت میں وسعت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سومناتھ کو فتح کیا۔ سومناتھ ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک بت تھا، بہت لمبا چوڑا بت تھا، کئی گز اونچا اور کئی گز پھیلا ہوا تھا، اور ہندو لوگ پانچ جگہ پر حج کرتے تھے، وہ سفر کرتے تھے، جیسے ہم حج کرتے ہیں بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں طواف اور زیارت، یہ سب چیزیں ہندوؤں میں تھیں، اور ان کا ایک حج ہوا کرتا تھا ملتان میں، دوسرا حج ان کا ہوا کرتا تھا ٹیکسلا میں، یہ دونوں اب پاکستان میں ہیں، تیسرا حج ان کا سندھ میں ہوا کرتا تھا، چوتھا حج وہ اس سومناتھ کے ساتھ کرتے تھے، اور پانچواں حج کوئی اور بھی تھا جہاں وہ جاتے تھے۔ یہ پانچ حج وہ کیا کرتے تھے ہر سال۔ تو یہ جو سومناتھ تھا، یہ بہت بڑی چیز مانا جاتا تھا، سلطان نے اسے بھی فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد بہت زیادہ زور اور قوت ٹوٹی ان کی، جو اسلام کے برعکس تھے اور اسلام کے ساتھ انہیں ایک طرح کی ضد تھی، ایک طرح اسلام کے وہ خلاف تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے پہلی مرتبہ اتنی وسیع سلطنت کی بنیاد یہاں پر رکھی، اور افغانستان سے لے کے اور کہیں آگے تک ہندوستان میں، یہاں ہر جگہ اسلام پھیلانا، یہ ان کی قسمت میں سعادت لکھی گئی تھی، انہوں نے یہ کام کیا۔ تو وہ پیشن گوئی جو ان کے والد سے ان کے دوست نے کہا تھا نا کہ اتنی کوئی بڑا کام کرے گا، یہ اتنا بڑا کام تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نبوت کا پیغام دیا، انہوں نے اس نبوت کے پیغام کی ان علاقوں میں تاسیس کی، اس کی بنیاد رکھی، اور اس وقت سے لے کے اب تک مسلمان جو ہو رہے ہیں یا مسلمان جو ان دیار میں رہتے ہیں، ان سب پر پہلا احسان محمد بن قاسم کا، اور دوسرا احسان ان پہ سلطان محمود غزنوی کا۔ سلطان محمود جو تھے، ان کے زمانے میں ملتان خاص طور پہ کہ مسلمانوں ہی میں اپنے آپ کو شمار کرنے والا ایک فرقہ کررامیہ تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ ان کے والد کررامی سبکتگین، لیکن وہ فتنہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے عام لوگوں کو بلا تکلف قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو بھی سنی مسلمان ہیں، ان کو قتل کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ تو خلافت بغداد کی الگ تھی، یہ ہندوستان کی سلطنت الگ تھی، اور سلطان محمود غزنوی ہر سال خلافت کے ادب اور احترام میں کئی من سونا اور چاندی اور زیورات اور کیا کیا چیزیں وہ ہمیشہ خلیفت المسلمین کو بھیجا کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کررامیہ نے بیت اللہ پر قبضہ کر لیا، کررامی ایک فرقے کا نام، اور انہوں نے بیت اللہ میں حج کرنے والوں کو قتل کر دیا، طواف کے دوران قتل کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر انہوں نے بیت اللہ کی دیواروں پر مارے اور ان کے سر کھل گئے، مر گئے بچے، یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو خلافت نے سوچا کہ اس فتنے پہ قابو پانے کے لیے اب کسے بلایا جائے اور کس سے بات کی جائے، چنانچہ انہوں نے بات کی اور بلایا کس کو، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کہا کہ آپ اس کا کچھ کریں۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان پہ پھر حملہ کیا، اور ملتان سے یہ بہت بڑا فتنہ کررامیوں کا، جس کو حقیقت میں ان ختم کیا ہے تو اس کا سہرا انہی کے سر ہے، کہ کررامیوں کے ظلم اور ان کی ان فتنوں سے نجات دلا دی. کرامی بیت اللہ سے حجر اسود کو اٹھا کر لے گئے اور مسلمانوں نے 14-15 سال بغیر حجر اسود کے انہوں نے حج کیا, پتھر اٹھا کر لے گئے اور پھر اس کو توڑ بھی دیا تھا. اب بھی اللہ کرے آپ ہم کبھی زیارت کو جائیں تو آپ حجر اسود کو دیکھیں گے, اس میں لائنیں پڑی ہوئی ہیں, ٹوٹا ہوا ہے جسے بعد میں چاندی کے ذریعے سے جوڑا گیا تھا. تو اس وقت کرامیاں اٹھا کر لے گئے تھے. اس فتنے کو امت میں ختم کرنے والا یہ سلطان محمود غزنوی. ٹھیک ہے بیٹے, کچھ باتیں آئندہ کریں, اجازت.